تاکہ کس مقدر اور کس نصیب کی بیٹی اس کے ہاں ہوئی ہے, اور وہ نصیب کی بیٹی مریم تھی, اور مریم کے بیٹے آگے عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو بچے ایسے بھی ہوتے اور یہ بڑا ہو جاتا, اللہ فرماتے ہیں تو کافر بنا دیتا ان کو. تو اللہ نے کیا کیا, ان کی بجائے اچھی اولاد دے دی محمد جدا. اور نے کہا رہ گئی تیسری بات دیوار کی, وہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی تھی, فقان غلامین یتیمین فی المدینہ, اس شہر میں دو یتیم بچے رہتے تھے. فقان تحتہ کنز اللہما, اس دیوار کے نیچے ان دو کا خزانہ تھا. فقان ابوہما صالحا, اور ان کا باپ صالح انسان تھا. فارادہ ربک ان یبلغا اشدہما, تو تیرے اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں, ویستخرجا کنزہما, اور یہ دونوں اس خزانے کو نکال لیں, رحمتا من ربک, تیرے رب کی رحمت ان کے ساتھ ہو جائے. وما فعلتہ عن امری, اور یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے. ذالک تاویل, یہ ہے اس قصے کی حقیقت. ما لم تستطع علیہ صبرا, اس میں موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے. بس یہ آخری بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا اسے تم دیکھ رہے ہو دیوار کو, آپ سمجھتے تھے ہم نے ویسے تعمیر کر دی ہے, اصل قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں ایک آدمی تھا بڑا نیک, حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے, اور جب مرنے لگا تو اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے, تو مرنے سے پہلے کہنے لگا کہ اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, یہ دولت پتہ نہیں کون لے جائے کیا ہو جائے. تو اس نے وہ خزانہ گاڑ دیا زمین میں, اور اس کے اوپر ایک دیوار تعمیر کر دی کہ دیوار اپنی زمین جو اس کی ذاتی تھی دیوار کہیں ٹوٹے گی, 20 برس 10 برس کب ٹوٹے گی, پھر اس کے بعد میرے بچے اتنے میں جوان ہو جائیں گے, پیسے نکال کے اپنا کام شروع کر دیں. یہ حکمت عملی تھی اس کی, اور دیوار درمیان میں ٹوٹ گئی. اب جب دیوار ٹوٹی ہے تو اس مومن انسان کا اللہ نے اتنا پاس رکھا ہے, اللہ نے اس کی نیکی کی اتنی قدر کی ہے کہ اپنے دو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کی دیوار بنا. جو آدمی اللہ کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے, اللہ اس کی اولاد کی اس کے مال کی یوں بھی حفاظت فرماتے ہیں. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے. یہ سفید بالوں والے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا گھر میں, ان کی قدر کرنی چاہیے, بہت کرنی چاہیے. نکلا شام کو تو صبح, صبح تو شام کو سب بھائی بہنیں لڑ پڑتے ہیں اس کا مال یہ چیز. یہ کیا بچا, بچا یہ کہ وہ جو برکت تھی نا اس کی, مرنے والا برکتیں بھی ساتھ لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی دعاؤں میں یہ پڑھتے تھے, آپ فرماتے تھے اللہم لا تحرمنا اجرہ, اللہ جو اجر اس کا ہے جو نیکیاں اس کی ہیں, اگر ہمارا حصہ بھی کچھ اس میں ہے تو ہمیں اس سے محروم نہ کیجئے, اور اللہ اس کی وفات کے بعد اللہ ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے خاص طور سے یہ دعا مانگو, ایسے نہ ہو یہ جو قبر میں جا رہا ہے خدا نے اس کی وجہ سے جو برکتیں رکھی تھی تمہارا گھر اس سے محروم ہو جائے, تو اس کی اولاد. یہ ہے وہ چیز, وہ سفید بالوں میں برکت ہے, کچھ نہیں کر سکتا, نہ کماتا ہے نہ کھلاتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے, بیچارہ پڑا ہوا ہے خود محتاج ہے, مگر اس کے بالوں کے ساتھ اس کی نیکی اس کی عمر خدا نے ایسی برکت رکھ دی ہے کہ سب جمع رہیں گے. جس دن یہ گیا بس چند دنوں میں چند مہینوں میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا دنیا بدل جاتی ہے. یہ عملی زندگی میں ہوتا ہے اور لوگ اس کو سوچتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نیک آدمی تھا, کانا ابوہما صالحا, ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. تو والدین کی نیکی اولاد کے کام آ جاتی ہے. کبھی کبھی پینشن کھاتا رہتا ہے آدمی, کسی کو آپ دیکھتے ہیں اس کی زندگی کیسی کس کو فجور میں ہے, کہتے ہیں پیروں کا بیٹا ہے, حضرت چاہتے ہیں اور ان کی اولاد کو دیکھو, وہ اولاد کو جو کچھ مل رہا ہے وہ کسی اور ہی کے صدقے میں مل رہا ہے, کہ کوئی اور تھا اس سے محنت کی تھی, اللہ نے اس کی اولاد کو کچھ نواز دیا ہے, ورنہ خود واقعی اس قابل نہیں تھا اسے کچھ دی جاتی. تو جتنی نیکی انسان کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ تھا, تو تیرے اللہ نے ارادہ کیا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں یا تخریجا کنزاؤ, یا اپنا خزانہ نکال لیں, رحمت من ربک, اور یہ تیرے پروردگار کی رحمت تھی. اب دیکھیے کہاں دیوار کی تعمیر کرنا اس پہ اجرت نہ لینا, اور کہاں اللہ کی یہ حکمت اور مستحق, بھلا آدمی کی ویسے سمجھ میں آ سکتی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وما فعلتہ عن امری, یہ کام میں نے خود نہیں کی. دیکھیے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے کشتی, تو اس پہ لفظ انہوں نے یہ بولا ہے کہ فَأَرَدْتُ عَنْ عَيْبَهَا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کے حکم سے تھا، لیکن کشتی میں عیب آ رہا تھا نا، ادب سکھایا ہے قرآن نے، خضر علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے اس عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کہا، میں نے چاہا تھا کہ عیب لگا دوں. اب دوسرا بچے کا معاملہ تھا، اس میں قتل بھی ہے، پھر اس کے بعد اس بچے کی بہن کو اللہ نے دینا بھی ہے، زندگی بھی ہے، پیدائش بھی ہے اس کی، دونوں کا فعل ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا، ہم دونوں نے، فارت نہ یوگ دینا ہوا، ہم نے یہ چاہا، میں نے اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی قتل تو میرے ذمہ رہا، باقی پروردگار کی رحمت ہے. اور تیسرا کام چونکہ خالص نیکی تھا، تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیوار کامل کی، کہتے ہیں فاراد ربوں کا، تمہارے پروردگار نے چاہا تھا موسا، پھر یہ کام ہوا ہے. بس یہ ہے ادب، جہاں عیب تھا نسبت اپنی طرف کر دی، جہاں خالص نیکی تھی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور جہاں ایک قتل کا عیب اور ایک بچے کی پیدائش، یہ دونوں ملے جلے معاملے تھے، کچھ اپنی طرف کچھ اللہ کی طرف کر دیا، یہ ادب سکھایا ہے اللہ نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یہ ہے اس قصے کی حقیقت جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اتنے اسرار ہیں، اتنے رموز ہیں، آدمی ہر چیز کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں کوئی مر گیا، کیوں کسی کو اللہ نے اولاد دے دی، کیوں اولاد نہیں دی، کسی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، بس عافیت کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنا اور اللہ کا تعلق دیکھتا ہے. اس کی مثال آپ کو دی، یوں سمجھیے جیسے وارڈ ہوتا ہے نا، وارڈ میں 10 مریض لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ، اور ہر مریض کہتا ہے یار مار دیا ڈاکٹر نے، ڈاکٹر ایسا ہے، ڈاکٹر ایسا ہے، آپ کے ساتھ ڈاکٹر اچھا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ جیسا بھی ہے میرے ساتھ یار بڑا اچھا ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب سے کوئی شکایت نہیں، باقیوں کو ہوتی ہے ہوتی رہا کرے. بس اسی طرح اللہ کا اور اپنا معاملہ دیکھے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، روس ٹوٹ رہا ہے، امریکہ ترقی کر رہا ہے، یہ کام، کسی کو کیوں زندگی نہیں، کسی کو کیوں نوکری ملی، کسی کو کیوں نہیں ملی، سب ٹھیک ہے، اللہ کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، اپنے اپنے حالات ہیں لوگوں کے، میرے ساتھ میرا مالک کیسا ہے، بھی میرا اس کا معاملہ. عافیت رہتی ہے. اور جب ہر چیز کی کھوج دریافت کرنا شروع کرتا ہے نا، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اتنی چیزوں کی حقائق تک نہیں پہنچ سکے، جب تک کہ حضرت علیہ السلام نے اطلاع نہیں دی، پھر اپنے لیے یوں مشکلات بنا دیتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی.
ویسألون عن ذی القرنین، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. قل سأتلو، آپ ان سے فرما دیجیے، میں پڑھ کر سناتا ہوں. علیکم، تم کو، منہ ذکرا، اس میں سے کچھ چیز. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند ایک سوالات کیے تھے، ان سوالات ان میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ کچھ نوجوان جو نکلے تھے اور غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی، ان کا کیا بنا؟ اور ان کا ایک سوال اس کے متعلق تھا کہ انہوں نے اس بادشاہ کا ذکر پوچھا جس بادشاہ نے مشرق اور مغرب کو فتح کر لیا تھا، یا اس نے اتنا لمبا سفر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں اس کا اب ذکر شروع فرمایا. اور یہ در حقیقت کفار مکہ سوال کا جواب ہے، یہ یہودیوں کے سوال کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق، کہ وہ صحیح نبوت ہے یا غلط ہے، اس سلسلے میں جو کچھ کے کہا تھا، یہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. یہ ذی القرنین کون تھے؟ ایک بادشاہ تھے اور اللہ نے انہیں حکومت دی تھی. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا کچھ ذکر تمہیں بتاتے ہیں، کچھ تمہیں اس میں سے پڑھ کر، یعنی میں سناتا ہوں. یہ ذی القرنین بادشاہ، اس کے متعلق اس سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین میں اسے حکومت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر چیز کے سامان اسے دیے تھے. ایک بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ کون سا تھا اور یہ بادشاہ کیا تھا، اس کے بارے میں مورخین نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ کسی ایک نقطے پر پہنچنا اور یہ سمجھنا کہ یہ فلاں بادشاہ تھا، یہ ناممکن ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور قرآن پاک کی وہ چیزیں وہ پیشن گوئیاں جو کسی زمانے میں چل کر پوری ہوں گی یا یہ کہ اللہ نے پچھلے احوال کی جو خبر دی ان میں سے ایک ہے. قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بڑے اجمال سے ذکر فرمایا ہے اور یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اب یہ ذوالقرنین کیوں اسے کہتے تھے؟ قرن عربی میں سینگ کو کہتے ہیں, تو یہ دو سینگوں والا تھا یعنی دو زلفیں تھیں اس کی, اس لیے اسے ذوالقرنین کہا گیا. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس نے مشرق اور مغرب کا سفر, دو بڑے بڑے سفر کیے تھے, اس لیے اسے ذوالقرنین کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ اس کو دو چوٹیں لگ گئی تھیں اور نشانات چہرے پر پڑ گئے تھے, اس لیے ذوالقرنین اسے کہا گیا. البتہ اس پہ اکثریت مورخین کی, محدثین کی متفق ہے کہ یہ ذوالقرنین سکندر اعظم کے علاوہ کوئی اور تھا. سکندر اعظم کو بھی ذوالقرنین کہتے ہیں, مگر یہ سکندر اعظم ہو نہیں سکتا. اس کی بہت سی وجوہات ان آیات میں آتی ہیں. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا, اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا, جبکہ سکندر اعظم کا یہ حال نہیں تھا. اس کے اساتذہ یعنی ارسطو وغیرہ یہ سب بھی خدا کے منکر تھے, بہت سی چیزوں کا انکار کرتے تھے, نبوت کے منکر تھے. اور سکندر اعظم کا خود اپنا بھی یہی حال تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے بہت طویل سفر کیے, مگر اس مشابہت کی بنا پر لوگوں نے اسے ذوالقرنین کہا. تو قرآن نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے یہ کوئی بادشاہ تھا, اور زیادہ مورخین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بہت قدیم زمانے میں کوئی بادشاہ تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر تھا یا خضر علیہ السلام کا ہم اثر تھا. بہرحال جس زمانے میں بھی تھا, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں حکومت دی تھی, اور ہم نے کیا کیا تھا, ہر چیز اس کے لیے مہیا کرتی تھی. یہ زمین پر حکومت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کو بھی زمین پر حکومت دے دی جائے وہ انسان اچھا ہی ہو اللہ کی نظر میں. کبھی کبھی اللہ اس لیے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ حجت پوری کر دیں, اتمام کر دیں, اور جو چیز لوگ مانگتے ہیں خدا دے دیتا ہے کہ لو یہ ساری چیزیں کر دیں, اب تم اپنا کام کر کے دکھاؤ, اور اب تم جو چیزیں مانگتے تھے ہم نے دے دی, تم ہمارے دین کو فروغ دو اور اب جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. اس کی متعدد مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکومت کے متعلق یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں فرمائی کہ وہ بہت ہی اچھی چیز تھی. وہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے, امتحان کی چیز بھی ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی ہے, حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی ہے. حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا, انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ اس حکومت کی خواہش میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی, نہ تمہارے سامنے کی, نہ میں نے تنہائی میں کی, اور نہ میرے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ میں مسلمانوں کا امیر بنوں, نہ اس کے علاوہ کبھی میرے ذہن میں آیا. تو میں تو اس حکومت کو چاہتا ہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بس مجھے یہ ذمہ داری دے دی. اور یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس حکومت سے میں سر بسر چھوٹ جاؤں قیامت کے دن, بس یہ میرے لیے کافی ہے, میں اس سے کوئی چیز چاہتا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات سے پہلے حکومت سے بیزاری کا شدید اظہار فرماتے رہے کہ کسی طرح یہ چیز کوئی اور لے لے اور میں اس سے چھوٹ جاؤں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے کامل انسان اور خلافت راشدہ کی طرف خلافت کو واپس لے گئے, اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے رہے کہ حکومت انہیں نہ ملے, اور انہوں نے حضرت رجہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر امیر المومنین عبد الملک آپ سے مشورہ لیں تو خدا کی قسم دیتا ہوں میرا نام آپ نہ لیجیے گا. اور جب اس کا انتقال ہوا عبد الملک کا, تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر وہ خط سنایا گیا, تو انا للہ بار بار پڑھنے لگے کہ یہ بوجھ مجھ پر کیوں آ گیا ہے. تو اس لیے حکومت کسی انسان کو مل جائے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے, مگر کبھی کبھی آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے, اور وہ آزمائش بڑی شدید بن جاتی ہے. آپ دیکھیے ہم نے جو تقسیم کرائی بر صغیر میں, اور بر صغیر میں یہ نعرہ لگتا رہا کہ جناب ایک ملک چاہیے الگ ہمیں, جہاں پہ اللہ اللہ کا دین نافذ کر سکیں اور اللہ کے دین کو وہاں فروغ دے سکیں. تو بظاہر اس ملک کے ملنے کے کوئی چانس نہیں تھے, بظاہر سمجھ میں نہیں آتا تھا کبھی یہ تقسیم بھی ہو جائے گی. اور 47 میں حالات ایسے بن گئے
کہ پورا ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پورا ایک خطہ مسلمانوں کو الگ سے اللہ نے دے دیا. کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ یہ دیکھے کہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں یہ آیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو خواہش تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. ہزاروں آدمیوں کی قربانی ہو گئی, لاکھوں عزتیں برباد ہو گئیں, لوگوں کے جمے ہوئے کاروبار اجڑ گئے, جتنی تباہی ہو سکتی تھی ہوئی سب کچھ. اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہ ہے خطہ جس کو تم مانگتے تھے, اب ہم دیکھتے ہیں کیا عمل کریں گے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا, اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات, ہم نے زندگی اور موت پیدا کی, لنبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اللہ نے دے دی ایک لیبارٹری, اللہ تعالیٰ نے دے دی ایک تجربہ کا کہ لوگ اتنے زمین مانگتے تھے, مسلمانوں کا الگ وطن چاہیے تھا, یہ لے لو تمہیں ہم دے دیتے ہیں. اور 50 برس ہو گئے ہیں, خدا کا دین آہستہ آہستہ مٹتا ہی چلا جا رہا ہے, کجا یہ کہ اس کا نفاذ ہوتا یا وہ برکات ہوتی جو اسلام کی تھی. دن بدن بد سے بدتر حالت ہوتی چلی جا رہی ہے. جن لوگوں نے اللہ سے وعدے کیے تھے کہ ہم اس دین پر اس زمین پر اس دین کو نافذ کریں گے, اللہ کے یہاں جا کر وہ کیا جواب دیں گے اس چیز کا کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی کا ٹھیکہ لے لیا اور پھر اس کے انجام میں کچھ نہ نکلا. اللہ فرماتے ہیں ذوالقرنین کو ہم نے حکومت دی, ہر طرح کی چیز دے دی تھی, فتبا سبابا, تو اس نے کیا کیا کہ ان اسباب کے لیے چلا, اس نے استعمال کیا ان اسباب کو, اور استعمال اس طرح کیا کہ اس نے سوچا کہ دنیا دیکھی جائے کہ اللہ کی سلطنت کتنی وسیع ہے, اللہ کی حکمرانی کتنی وسیع ہے, کہاں تک میں جا سکتا ہوں اور امن کے نظام کو نافذ کروں, لوگوں کو امن دوں اور جو ظالم ہو اس کی بے کنی کروں. آگے کی آیات میں بھی یہ چیز آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا طلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ ذوالقرنین پہنچا ہے اس جگہ جہاں سورج ڈوبتا تھا, وجدہ آت, اس نے دیکھا تغربو, وہ سورج ڈوب رہا ہے, فی عین ایک چشمے میں, ہمیں اسن, اور وہ چشمہ کیچڑ کا ہے, وجدہ عندہا قوما, تو اس نے دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ آباد ہیں, ایک قوم ہے. قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا اے ذوالقرنین, اما ان تعذب, تو چاہے تو انہیں عذاب دے, و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اور تو چاہے تو ان کے ساتھ نیکی کرے, تیرے لیے دونوں اختیارات ہیں. اب ذوالقرنین چلے اور ذوالقرنین نے یہ چاہا کہ اللہ کی زمین کو دیکھیں, تو وہ چلتے چلتے مغرب کی طرف چلے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں لگا کہ سورج ڈوب رہا ہے, اور کس چیز میں, مٹی میں, کیچڑ میں ڈوب رہا ہے, فی عین ہمیں آتی, ایک چشمے میں جو مٹی تھی اس میں سورج ڈوب رہا ہے. اب یہ کون سی جگہ تھی, مغرب میں چلتے چلے جائیں لوگ کہاں تک پہنچ جائیں گے, کس مقام پر یہ انسان پہنچا ہے. مورخین نے مختلف چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہیں, مگر یہ کسی جگہ پہنچا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوب ہی رہا تھا, واقعی مطلب یہ کہ ایسے لگتا تھا جیسے سورج ڈوب رہا ہے. آپ دیکھیے جہاز میں سفر کے دوران لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے, کسی دریا کے کنارے سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو لگتا ہے سمندر پانی, سورج پانی میں سمندر میں ڈوب رہا ہے. تو بس اس طرح وہ وہاں پر پہنچا ہے جہاں پر سورج ڈوبتا تھا, تو اس نے دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, ایک چشمہ ہے اور چشمے میں دلدل ہے اور اس میں ڈوب رہا ہے. عین ہمیں عطن کا مطلب یہ کہ چشمہ جو مٹی سے بھرا ہوا تھا اب آگے جا نہیں سکتا تھا. اللہ کا ملک اتنا وسیع ہے, اللہ کی کائنات اور سلطنت اتنی وسیع ہے, اب آگے کہاں جاتا, گھوڑا یا جو بھی سواری تھی دلدل تھی اس میں پھنس جاتی جا کر, اور پھر زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا, آگے جا نہیں سکا. بس وہاں پہنچ کر رک گیا اور دیکھا کہ سورج بس سامنے ڈوب رہا ہے, یہ ایسا منظر اس کے سامنے آ گیا. اور اللہ کی حکومت کا یہی حال ہے, یہ ایک زمین ہے جس پر بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں, جو زمین میں آبادیاں ہیں یہ چیزیں ہیں, اور حقیقت میں اللہ کی یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور پھر پھیلتی بھی چلی جا رہی ہے. سائنسدان کہتے ہیں آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے, کہیں سے سمٹ بھی رہی ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھنے کے باوجود سفر بھی کر رہی ہے ایک بلیک ہول کی طرف. اس زمین جیسی کروڑوں زمینیں اس کائنات میں موجود ہیں, اتنے اتنے بڑے سیارے موجود ہیں کہ یہ زمین جیسی ہزاروں زمینیں اس میں نکل آئیں. سورج کو دیکھیے اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے, چاند کو دیکھیے اس میں کیا ہے, اسی طرح اور اللہ عزل کیات یہ سیارے جن پر ابھی مسلمانوں اور ابھی انسانوں کا پہنچنا ہوا, کیا چاند تبھی تو پہنچے ہیں, کچھ خبریں مریخ کی آ رہی ہیں. اللہ کی یہ سلطنت, یہ کائنات کتنی وسیع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری آدمی جس کو جنت میں بھیجا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جنت میں جا اور جو جگہ تجھے خالی ملتی ہے اس پہ قبضہ کر لے. تو آ کے عرض کرے گا کہ اللہ جنت تو ساری بھر گئی اور وہاں تو کوئی جگہ خالی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنی جگہ چاہیے, وہ کہے گا اللہ چاہ میں رہ سکوں. تو اسے کہیں گے کہ وہ ملک وہ زمین جو تو چھوڑ کے آیا تھا کیا ہم اتنی زمین تجھے دے دیں؟ تو ہنس پڑے گا اور کہے گا میرے پروردگار آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں نا کہ آپ تو بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے اس زمین سے جس کو چھوڑ کے آیا ہے 10 گنا بڑی زمین دے دو اور اسے 10 گنا بڑی زمین مل جائے گی. کتنے ہی امریکہ ایشیا افریقہ اور یورپ اور کتنے ہی بر اعظم اس میں ہوں گے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں مگر اب جب سائنس نے اتنی ترقی کی اور سائنس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ کائنات میں کتنی وسعت ہے, کتنے کتنے لاکھوں گنا زمینیں اس زمین سے بڑی اس دنیا میں موجود ہیں, تو کون سی بڑی بات ہو گئی کہ اسے 10 گنا زمین کا تذکرہ قرآن حدیث شریف میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے, وہ جتنی چاہیں ایسی زمینیں پیدا فرما لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پہنچے اس جگہ جہاں سورج بظاہر ڈوب رہا تھا چشمے میں کیچڑ میں, اب آگے نہیں جا سکا. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا, وہاں پر بھی لوگ آباد تھے. اللہ کی مخلوق دنیا میں کہاں کہاں آباد ہے یہ ابھی تک دنیا میں نہیں پتا چل سکا. یہ سائنسدان ساری کوششوں کے باوجود ابھی تک تحقیق پوری نہیں کر سکے. آپ کبھی اخبارات میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں فلاں جگہ ایک قبیلے کی دریافت ہوئی اور وہ قبیلے والے ایسے اور ایسے آداد کے مالک ہیں, ان کا حال ایسا ہے. تو یہ پہلے کہاں تھے, آج سے 10 برس, 10 برس پہلے بھی سائنس یہاں تھی, اب بھی سائنس یہاں ہے, مگر زمین کا ایک ایک چپا چھان مارا ہو یہ بات نہیں ہے. 20 چیزیں ایسی ہیں اس زمین میں اس کائنات میں جو ابھی تک مخفی ہیں اور کوئی اس کے راز نہیں لا سکتا کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں بھی ایک قوم آباد تھی. ہم نے ذوالقرنین سے کہا, اب اللہ نے فرمایا ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو ذوالقرنین کی طرف وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے, وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں. بحر محیط میں ابن اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس سے, اور ان کا رجحان اس طرف ہے بعض مفسرین کا اور بھی. وہ کہتے ہیں سب کے یہ نبی بھی تھے اور کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوا کرتے ہیں جن پر وحی کے ذریعے احکامات نازل کیے جاتے ہیں کہ چاہو تو اس قوم کو عذاب دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس قسم کے احکامات انبیاء علیہ السلام کو ہی ملتے ہیں, کسی ولی کا کشف ولی کا الہام یہ ہو نہیں سکتا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اس سفر میں تو اللہ نے ان پر الہام کیا یا وحی کی اور ان کے ذریعے انہیں بتلایا گیا, لیکن ان کی نبوت پر بہت سے لوگوں کا اتفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ایمان تو عذبا, آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں اس قوم کو, اور چاہیں تو تب تک رقیم حسنہ ان کے ساتھ نیکی کریں. یعنی جس طرح بادشاہ کو دنیا میں دونوں اختیارات ملتے ہیں, وہ چاہے تو اپنی رعایا کے ساتھ برا کرے اور چاہے تو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا کرے, ایسے ہی دونوں اختیارات اللہ نے اس بات کیا کو بھی دے دیے اور اتنے اتنا اچھا استعمال کیا ہے ان اختیارات کا. کالا پر کہنے لگے عرض انہوں نے کیا اما من ظلما, ہاں وہ آدمی جس نے ظلم کیا, فسوف نعذبہ, ہم اسے یقیناً عذاب دیں گے, ثم یرد الی ربہ, اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف, فیعذبہ عذابا نکرا, اور اسے عذاب دیا جائے گا بڑا شدید. واما من آمنا, اور جو انسان ایمان لایا, وعمل صالحا, اس نے نیک اعمال کیے, فلہ جزاء الحسنہ, اس کے لیے اچھی جزا ہے, وسنقول لہ, اور ہم بھی اس سے کہیں گے من امرنا, اپنی حکومت کے کاموں میں یسرا, کہ وہ آسانی سے ہماری مدد کرے ہمارے ساتھ رہے. اب یہ دو چیزیں اللہ نے انہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو عذاب دیں اور چاہیں تو اپنی رعایت کے ساتھ نیکی کریں, آپ نے بھی ہمارے پاس آنا ہے, پھر سب کا ہی حساب ہو جائے گا, کون اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا ہے, کون اپنی رعایا کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا ہے. اس لیے حکومت کا لینا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. لوگ تمنا کرتے ہیں خلافت قائم کرنے کی, خلیفہ بننے کی, امیر المومنین بننے کی, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بادشاہت حکمرانی آ جائے. حدیث میں اتنی سخت چیزیں آئی ہیں, اگر انسان انہیں واقعی پڑھ لے تو ہاتھ باندھ کے اللہ سے عرض کرے کہ اللہ مجھے اس امتحان میں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس انسان کے ماتحت دو آدمی تربیت کے لیے دے دیے گئے اور اس نے ان کی تربیت اچھی نہ کی, اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے, اور جب تک ان دو آدمیوں کا معاملہ صاف نہیں ہوگا اللہ اس کا معاملہ بھی صاف نہیں کرے. یہ تربیت اتنی شدید چیز ہے. اس کے بعض بزرگ جو بیعت نہیں کرتے تھے لوگوں کو اور مرید نہیں بناتے تھے, وہ انہی احادیث کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ بیعت کے بعد تربیت, اور تربیت ہمارے بس کی بات تھی بھائی, قیامت میں اپنے ہی حساب دے لیں تو بہت کافی ہے, کہاں بیعت اور یہ چیزیں کرتے ہیں. اور یہی چیز حکومتوں میں بھی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا عثمان رضی اللہ عنہ نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے قاضی بن جائیں, اور میں چاہتا ہوں کسی علاقے میں آپ کو قاضی مقرر کروں. تو انہوں نے کہا حضرت وہ کیوں؟ تو کہنے لگے تم اپنے باپ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف ہو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے, اور انصاف آپ کے والد کرتے تھے, آپ ان کے تربیت چاہتے ہیں, انصاف ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل میں قاضی نہیں بنوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قاضی تین طرح کے اللہ کے یہاں پیش ہوں گے, اور دو جہنم میں, یعنی جتنے بھی قاضی ہوں گے ان میں سے ہر تین میں سے دو جہنم میں چلے جائیں گے, یعنی 66% جہنم میں چلے جائیں گے, اور ایک بچے گا 33%. تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا جب اس پر, کہا میں حکم دوں گا تمہیں اور مجبور کروں گا, انہوں نے قسم کھا لی اور کہنے لگے میں قاضی نہیں بنوں گا. یہ اتنی شدید چیز ہے قاضی, قضا کا نظام سنبھالنا, لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا, اللہ کی قسم میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا. تو تب جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھوڑا, لیکن اس نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو تم کسی کو بتاؤ گے, کیونکہ اگر تم کسی کو یہ حدیثیں سناؤ گے تو لوگ قضا کو قبول ہی نہیں کریں گے, حکومت کا کام کیسے چلے گا. اتنا ڈرتے تھے لوگ, چھپتے تھے کہ کہیں حکومت نہ آ جائے, کہیں لوگوں کے درمیان فیصلے نہ کرنے پڑ جائیں, کہیں ایسے نہ ہو جائے. اور اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عقل, اس کا تسلط ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں تم احوال کو دیکھو گے, اور آپ نے فرمایا کہ عجب کل ذی رائے علی رائے, ہر رائے دینے والا آدمی اپنی رائے پر مر مٹے گا, وہ کہے گا بس جو میں فیصلہ دے رہا ہوں یہ سب سے زیادہ اچھا. اپنے فیصلے کے خلاف سننا اور اپنی بات کے خلاف سننا وہ پسند ہی نہیں کرے گا, یہ قیامت کی علامات میں سے. اور اصل یہ ہے کہ انسان بچے اس قسم کی چیزوں سے تاکہ اللہ کے ہاں اپنا معاملہ صاف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہاری رعایا تمہارے سامنے ہے, اس قوم پہ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں, چاہو تو تم انہیں عذاب دو, سزا دو کسی چیز پہ, چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. انہوں نے کہا جو کوئی ظلم کرے گا, یہ پہلے حصے کو انہوں نے لے لیا. انہوں نے کہا فصوباً عذبہ, ہم اسے عذاب دیں گے, یعنی اس انسان کے ساتھ ہم سختی کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی. انہوں نے کہا تم میں سے ہر آدمی جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے, ضعیف ہے, جب تک کہ میں اس سے حق کو چھین کر جو اس نے لوگوں کا چھین رکھا ہے واپس نہ کر دوں, اور تم میں سے جو انسان کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے, تو میں اس کا حق اسے دلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے اس سے جب کہا تو اس نے کہا اللہ جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے. اور ظالم کو سزا دینا یہ خلافت کے کاموں میں سے ہے, حکمرانوں کے کاموں میں سے ہے کہ ظالموں کو سزا دی جائے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کے اوصاف بیان کیے, اور آپ نے فرمایا سب سے سچا تم میری امت میں جسے پاؤ گے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے, اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ شدید اللہ کے معاملے میں خدا کی حدود کو نافذ کرنے والا یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ, اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حیا عثمان میں ہے, اور سب سے اچھے تمہارے قاضی فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے وہ علی ہیں رضی اللہ عنہم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا امین امانت دار آدمی یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں رضی اللہ عنہ, اور چھٹے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو گنا, آپ نے فرمایا علم ان کے پاس ہے, اور ساتویں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زید رضی اللہ عنہ کو گنا, اور آپ نے فرمایا زید ہیں جو وراثت کو جانتے ہیں, تم میں سب سے زیادہ اچھی وراثت کی تقسیم کے کر سکتے ہیں. تو 10 آدمیوں کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے جن میں, ان سب کے نام لے کے فرمایا کہ یہ ہیں جو لوگ قابل اعتماد ہیں. تو ان میں یہ جو فرمایا نا کہ سب سے زیادہ شدید خدا کی حدود کو نافذ کرنے والی یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں, ان کا حال یہی تھا کہ جہاں کی ہی انہوں نے دیکھا یہ ظلم ہو رہا ہے, تو انہوں نے لوگوں سے ظلم کا پورا بدلہ لیا, حتیٰ کہ انہیں شبہ بھی ہو گیا کہ میری ذات سے کوئی قصور ہو گیا ہے, تو انہوں نے اپنی رعایا سے کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو, تم مجھ سے بات کر سکتے ہو. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ عورتیں حق مہر بہت زیادہ رکھنے لگ گئی, اور میں سوچ رہا ہوں کہ حق مہر کو متعین کر دوں, اور ایک مقدار متعین کر دوں, اس سے زیادہ عورتوں کا حق مہر نہیں ہو سکتا. عورتیں حق مہر لیتی بھی تھی, اور یہ حق مہر کا دینا یہ شرن مسلمان مرد کے ذمے واجب ہے. حدیث میں اس پہ سخت چیزیں آئی ہیں اور لوگ سوچتے نہیں ہیں. حق مہر ہمارے یہاں اب اتنے بڑھ گئے, لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے حق مہر رکھ لیتے ہیں, اور لوگوں نے حق مہر کو کھیل بنا دیا ہے کہ چونکہ طلاق دینے کا مسئلہ ہوگا اس سے زیادہ حق مہر رکھواؤ تاکہ حق مہر زیادہ ہو, نہ یہ ادا کر سکے نہ طلاق دے سکے. حالانکہ اگر طلاق مقدر اور قسمت میں ہے تو وہ ویسے بھی ہو ہی جائے. حق مہر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے حق مہر ادا نہیں کیا اور نہ ادا کرنے کی نیت تھی, قیامت میں وہ بدکار لوگوں کے ساتھ کھایا جائے گا. اتنی شدید بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے یا تو حق مہر ادا کرے, نہیں ادا کر سکتا تو ادا کرنے کی نیت رکھے, نیت بھی نہیں ہے تو اس سے اس کا ایک تیسرا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ طے کر لے بیوی کے ساتھ کہ اتنا حق مہر آپ کا ہے, اور اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, اور اگر معاف نہیں کرتی تو طے کر لے کہ اتنا حق مہر ہے میں اسے قسطوں میں ادا کر دوں گا, کس وقت ادا کر دوں گا. کوئی تو اس میں شرعی معاملے میں بات ہونی چاہیے, مگر لوگ نہیں کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ جو حق مہر اب زیادہ مقرر ہونے لگ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی حد بندی کر دوں اور حق مہر زیادہ نہ ہوا کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ایک عورت اٹھی جمعے میں, اور اس نے کہا امیر المومنین بات یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تن تارن, تم نکاح میں ایک خزانہ دیتے ہو اپنی بیوی کو, خزانے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی, آپ کیسے حد مقرر کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے حتی الاجائز, یہ عورتیں بھی قرآن کو عمر سے زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں, اور فرمایا میں بالکل حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کروں گا. دیکھیے ایک عام عورت اٹھ کے کھڑی ہو کے ان سے بات کرتی ہے, جو چیز حق ہے وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں اور آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں ایسی, ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نماز سے فارغ ہو کے, تو کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے, اور اللہ مسلمانوں کو سب کو ہی تھوڑوں میں سے کر دے, سب کو کم کر دے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ اس پہ آیا کہ مسلمانوں کو زیادہ ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے. تو جب اس نے دعا کے بعد ہاتھ پھیرے تو عمر رضی اللہ نے پکڑ لیا اسے اور کہنے لگے یہ اللہ سے کیا دعا کر رہے تھے تم اپنے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی, کہ مسلمان زیادہ ہو گئے. اس نے کہا امیر المومنین میں تو اللہ سے کہہ رہا کہ تھا کہ سب کو تھوڑا کر دے. تو عمر رضی اللہ کا اسی پہ تو مجھے اعتراض ہے. اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور, اور شکر کرنے والے بندے تو میرے تھوڑے ہی ہوتے ہیں دنیا میں, تو میں اس سے مراد یہ لے رہا تھا کہ اللہ سب کو تھوڑا کر دے, یعنی سب کو شکر کرنے والے بندوں میں داخل کر لے. تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے چھوڑ دیا اور کہنے کہ تو نے قرآن کو عمر سے زیادہ سمجھ دیا ہے, اچھی بات ہے. تو یہ اس طرح کے رویے یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے یہاں جا کر کیا معاملہ ہے, اور جو ظلم کرتا تھا ظلم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہی تھا کہ ظلم کو جان ناانصافی کا شائبہ کا تاجہ برداشت ہی کرتے. معاملہ واقعہ جو سنانا مقصود ہے ظلم نہیں ہے, مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا سی ایک بات کا شبہ ہو گیا, نہیں فرمایا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گئے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور انہوں نے کہا حضرت مجھے کوئی کام کاج تو ہے نہیں, زمین کا ایک ٹکڑا مجھے آپ دے دیں کہیں پہ, اور اس میں زراعت کاشتکاری کروں, اور اس میں سے آدھا میں لے لیا کروں گا, آدھا خلافت میں بیت المال میں داخل کرا دیا کروں گا, آپ مجھے زمین کا ایک ٹکڑا لکھ کے دے دیجیے. تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے زمین کا ایک ٹکڑا انہیں باقاعدہ تحریر کر کے دیا اور مہر لگا کے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق عمر سے اس پہ دستخط کرا دینا. اور جب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا اور انہوں نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا اس پہ. تو انہوں نے کہا آپ کیوں دستخط نہیں کرتے, خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے دے دیا ان کا بالکل نہیں کروں گا. وہ بیت المال کے جو اونٹ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں تیل لگا رہے تھے, فرما رہے تھے یہ ضائع نہ ہو جائیں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا قطعاً اس پہ دستخط میں نہیں کروں گا اور میں نہ اس چیز کو درست سمجھتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں سمجھتے, جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے میرے سامنے ہی پھاڑ کر پھینک دیا. تو میں وہ تحریر لے کے ایسے ہو کر رضی اللہ عنہ کے پاس غصے میں گیا اور میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے, آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں؟ تو ایسے ہو کر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا ہوا, تو میں نے کہا یہ ہے یہ دیکھ لیں, آپ کی تحریر پھاڑ کے پھینک دی انہوں نے. تو انہوں نے ہنستے ہو کر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا کہ خلیفہ تو حقیقت میں وہی ہے میں تو ایسے ہی ہنگامی طور پہ آ گیا ہوں مگر نہ خلافت اس کا حق بنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ اتنا اصرار کر رہا تھا, آپ خود ارشاد فرمائیں اگر ہم ہر مسلمان کو ایسے زمینیں دینے لگ گئے تو مملکت میں رہے گا کیا, ہر کوئی اٹھ کے رہے گا کہ ایک زمین کا خطہ مجھے دے دیں, ایک خطہ مجھے بھی دے دیں, اور یوں زمینیں بٹنے لگیں گی تو یہ نظام حکومت کیسے چلے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رجوع فرما لیا, فرمایا ٹھیک ہے میں ایسے نہیں کروں گا. یہ چیزیں ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان پوری کسی کو دے دی تھی نمک کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب مسئلہ آیا کہ کسی کو دے دیں کچھ, تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ایک آدمی کو کان نمک کی, مجھے پتا ہے فلاں زمین میں وہ کان تھی, اسے زمین یہ دے دی تھی, وہ ان کا فیصلہ تھا, اور ان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ مگر وہی کے ذریعے اطلاع ہوئی ہوگی, عمر پہ وہی نہیں آتی اور نہ عمر اسے کرے گا. کہ مسلمانوں کی کوئی اتنی ایسی چیز جس سے پوری مملکت فائدہ اٹھا سکتی ہے کسی کی ذاتی ملکیت میں دے دی جائے, نہیں مانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ اسی لیے نہیں مانے کہ وہ کہیں بھی ایسا شائبہ نہ آ جائے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ذوالقرنین نے کہ اللہ اگر کوئی ظلم کرے گا ہم اسے ضرور سختی سے نپٹیں گے اس سے, ثم یرد الی ربہ, پھر وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا پروردگار کی طرف, فیعذبہ عذابا نکرا, اور اللہ اسے عذاب دیں گے بڑا شدید. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ زمین پہ تو ہم قانون نافذ کر دیں گے مگر اس کے بعد جو اللہ کے ہاں عذاب ہوگا وہ بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی انسان پر شرن حد جاری ہو جائے دنیا میں تو وہ کافی نہیں ہے کہ اسے عذاب سے ہٹا لے, اس کے ساتھ ساتھ اسے توبہ بھی کرنی چاہیے. ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے عوض میں چاہے وہ قتل ہی کر دیا جائے تو بھی جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک بات بنے گی نہیں, کیونکہ ہر گناہ میں دو پہلو تو ہوتے ہی ہیں, ایک تو وہ بندے کا حق ضائع کرتا ہے ایک اللہ کا حق ضائع کرتا ہے. تو بندے کو قتل کیا اس کے عوض میں حکومت نے اسے قتل کر دیا, یہ بندوں کا حق تو پورا ہو گیا مگر جو اللہ کا حق تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اسے پیدا کیا تھا, اللہ کے کتنے حقوق تھے اس بندے کے اور اس کے درمیان اللہ کے درمیان, یہ سارے اس نے ضائع کیا. اب اس آدمی کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے تھی, اور اللہ سے توبہ نہ کرنا یہ شرعی حدود بھی حتیٰ کے نافذ ہو جائیں تو بھی بسا اوقات کافی نہیں ہوا کرتا. فقہا نے تفصیل سے اس پر کئی جگہوں پر بحث کیے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ کا عذاب اسے ملے گا, اور جرم کو جو چیز روکتی ہے در حقیقت وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. کوئی انسان اس کے دل میں جب یہ آ جائے بیٹھ جائے بات کہ اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے, پھر وہ انسان گناہ سے بچتا ہے, پھر وہ انسان زیادتی سے بچتا ہے. اور بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں نہ آئے پھر انسان بچ نہیں پاتا, پھر کیا کرتا ہے, پھر سزا سے بچنا چاہتا ہے. تو سزا سے بچنے کے تو دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں, جن ممالک میں قوانین ہی نافذ نہیں ہوتے, جیسے ہمارے ممالک میں قانون کا نفاذ قانون ہے مگر عملاً اس کا نفاذ نہیں. یہ ان دنوں میں جو بہت بڑی خبر ہر آدمی جانتا ہے کہ وزیر اعظم کا بھائی قتل کر دیا گیا, اب قانون کہاں ہے, اگر اس کا نفاذ ہوتا تو کچھ ہوتا, اور یہ مسئلہ بظاہر ایسے ہی ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا, کوئی اس کے ریزلٹس کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, کچھ یہ بولیں گے کچھ اپوزیشن میں لوگ بولیں گے کچھ حمایت میں بولیں گے, اور ہوتے ہوتے یہ مسئلہ ایسے ہی کھٹائی میں پڑ جائے گا. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے, سب یہ سب ہے کہ قانون ہے مگر اس کا نفاذ نہیں ہے. تو اللہ کا قانون ہی ہو مگر اس کا بھی نفاذ اگر نہیں ہوگا تو بھی انسانوں کو جو چیز گناہ سے جرم سے در حقیقت باز رکھنے والی ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. اخلاقیات ہیں کہ انسان کا ضمیر اتنا زندہ ہو جائے کہ وہ یہ احساس آ جائے اس میں کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے سامنے مجھے بہرحال جواب دینا, دنیا کے قانون میں کسی کو پتا نہ چلے جائے مگر اللہ کے یہاں تو جواب دینا ہے. وہ لڑکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کا رشتہ مانگا اپنے بیٹے عاصم رحمت اللہ علیہ کے لیے, وہ یہی کہہ رہی تھی ماں سے, اس کی ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے, اب تو امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے. اس نے کہا ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس جب تک انسانوں کے دل میں نہیں آتا تب تک لوگ نہ گناہ سے باز آتے ہیں نہ جرائم سے باز آتے ہیں. اسی لیے معاشرے میں پچھلے زمانے میں صوفیاء کرام کا جو کردار تھا وہ لوگوں کو اپنی خانقاہوں میں جو رکھتے تھے بلاتے تھے تربیت کرتے تھے تو در حقیقت اس لیے تھا کہ ان کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور آ جائے ان کے دل میں آخرت میں جواب دہی کا احساس آ جائے یہ خوف بیٹھ جائے کہ اللہ کے ہاں جا کے اپنی زندگی کا سارا حساب و کتاب پیش کرنا ہے کیا کروں گا اللہ کے ہاں پہنچ کے اگر کوئی چیز ایسے ہو گئی ایسے ہو گئی یہ خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس اتنا زیادہ تھا جیسے وکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے حساب جوڑا ہے اور ہم نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے اتنی اتنی چیزیں لی ہیں ڈھائی سال دو سال میں نے حکومت کیا ہے اتنے پیسے میں نے مسلمانوں کے یہاں سے لیے ہیں اور فلان زمین کا جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو بیچ کر یہ پیسے داخل کر دینا اور یہ ایک اونٹنی ہے اس اونٹنی کو میرے بعد خلیفہ آئیں گے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا انہیں دے دینا اور یہ چیزیں عمر کو دے دینا اور اسے کہنا کہ بیت المال کی چیزیں تھیں اور ہم نے رکھی ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ چیزیں لے کے حاضر ہوئے اور نے کہا والد نے وصیت کی تھی کہ آپ کو دے دی جائیں تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو پڑے اور کہنے لگے اللہ رحم کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اپنے بعد آنے والے کو کتنی مشقت میں ڈال گئے ہیں اتنی احتیاط میں کیسے کر سکوں گا کہ پیسے بھی انہوں نے واپس کر دیے یہ چیزیں بھی واپس کر دی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس اونٹنی کو بیت المال میں داخل کر دو تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس پر برا منایا انہوں نے کہا امیر المومنین ایک اونٹنی ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گرانا اس سے پانی بھرتا ہے کنویں سے لے کے آتا ہے تو ایسی کیا مشکل پیش آ گئی ہے کہ اس اونٹنی کو بھی ہم ان سے لے لیں اور بیت المال میں داخل کر دیں آپ اسے تو انہیں دے ہی دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس ڈر سے ابو بکر نے یہ اونٹنی واپس کی ہے عمر بھی اسی ڈر سے اسے بیت المال میں داخل کرنا چاہتا ہے رضی اللہ عنہ. مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ خوف کے احساس سے واپس کی نا کہ اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا میں نے بھی کسی کو جواب دینا ہے اس لیے میں اسے واپس بھیج رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں جا کر کیا معاملہ بنے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آخرت کا عذاب اس نے کہا آخرت کا عذاب آخرت میں ملے گا. بادشاہ بھی تبھی ٹھیک ہوتا ہے رعایا بھی تبھی ٹھیک ہوتی ہے جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو جائے. وہ اما من آمن وعمل صالحا اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے فلہ جزاء الحسنی اس کے لیے اچھی جزا ہے. وسنقول له من امرنا یسرا اور ہم اپنے کام میں اس سے آسانی سے مدد دیں گے. جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے اس کے لیے اچھی جزا. انسان عمل کرتا رہے سوچتا رہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں گناہ کا ہے یا نیکی کا. سارے کے سارے اعمال گناہ کے ہیں یا نیکی کے ہیں. تو جتنے گناہ کے اعمال ہیں انسان اپنے آپ پہ جبر کر کے اسے بچ جائے اور جو نیکی کے اعمال ہیں ہمت کر کے اسے کر لے. بس اتنا ہی سمجھنا ہے اللہ کے ہاں ان پر اجر ہے جو نیکی کے اعمال ہیں اور ایسا اجر ہے کہ انسان نے اس کا تصور بھی نہیں کیا سوچ تک نہیں سکتا کہ اس کا مالک کتنا کرم کرتا ہے کتنی مہربانی فرماتا ہے. ایک ایک چیز اللہ کے ہاں جو پہنچتی ہے کیسی کیسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ سارا مال ہے جو تُو نے میرے راستے میں خرچ کیا تھا اور میں تجھے اس کی جزا دیتا ہوں. تو وہ حیرت سے کہے گا کہ اللہ اتنی دولت اتنا مال تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تُو نے ایک پائی جو خرچ کی تھی ایک پیسہ وہ تُو نے اتنے صاف نیت سے میرے راستے میں خرچ کیا تھا کہ اسے میں نے اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لیا اور میں نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس پیسے کو تجارت میں لگاؤ اور قیامت تک اس سے تجارت کرتے رہو اور میرا بندہ جب واپس آئے گا تو میں اسے دوں گا. تو میرے فرشتوں نے اس سے تجارت شروع کی پھر اس میں نفع ہوتا گیا حتیٰ کہ آج کے دن تک اتنا نفع اس پہ ہو گیا ہے تو یہ لے لے یہ سارا تیرا ہی مال ہے. اللہ کی ایسی کرم نوازی ہیں اپنے بندوں کے ساتھ کہ قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اس کے اعمال نیکیوں سب سمیت قبول فرما دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا کہ بس نقول له من امرنا یسرا ہم اس آدمی سے اپنے حکومت کے کاموں میں اچھی طرح اس نے سلوک سے پیش آئیں گے. جو مومن ہے اچھا کام کرتا ہے ہم اپنی حکومت کے کاموں میں اس سے مدد لیں گے کیونکہ اس میں اچھائی صالحیت تقوی سب کچھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کسی کو بھی اپنا امیر جب مقرر کرتے تھے تو وہ ایک فہرست تھی جو لائی جاتی تھی. وہ فہرست میں کوئی کئی ایک چیزیں ہوتی تھیں, اس فہرست میں لکھا ہوتا تھا, دستخط کرنے پڑتے تھے نا ہر ایک کو جو بھی ان کی طرف سے گورنر بن کے جاتا تھا, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ تم نرم کپڑا نہیں پہنو, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ تمہارے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں رہے گا, عوام کو کھلی اجازت ہوگی تم سے ملنے کی, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ تم پردہ نہیں لٹکاؤ گے تاکہ لوگ دیکھ سکے تم اندر کیا ہو اور باہر کیا ہو, کوئی پردہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, لوگ آئیں تمہارے پاس بیٹھیں تمہارے تم ان کی باتیں سنو گے, یہ سب چیزیں اس سے رضی اللہ عنہ لکھوایا کرتے تھے. اور پھر فرماتے تھے جو چیزیں اس وقت تمہاری ملکیت میں اس کی فہرست لکھو, وہ فہرست دے کے بیت المال میں داخل کر دیتے تھے بہت لگا کے باقاعدہ, اور جب وہ واپس آتا تھا فرماتے تھے اب کتنی چیزیں آئی ہیں, پھر اس سے وہ ساری گنتی کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہ پرانی فہرست کو نکال کر دونوں کو ملاتے تھے, اور جو زیادہ چیزیں ہو جاتی تھیں پوچھتے تھے باقاعدہ کہ تمہیں تو اتنے پیسے ملے تھے یہ چیز کہاں سے آ گئی یہ کہاں سے آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بحرین کا گورنر بنایا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب وہ واپس لوٹے ہیں وہاں سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی فہرست دیکھی جو چھوڑ کے گئے تھے جو لے کے آئے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ہریرہ یہ اتنی چیزیں تم نے کہاں سے اپنے پاس سے جمع کر لی یہ کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں صحابی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں گیا تھا لوگوں کے سامنے, میں نے حدیثیں پڑھی ہیں, لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں, دین کی تعلیم دیتا ہوں, لوگوں نے اپنی خوشی سے مجھے یہ تحفے دیے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ بڑا غصہ آیا اور فرمایا ابو ہریرہ اپنی ماں کے گھٹنے کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاتا پھر میں دیکھتا اسے کون تحفے دیتا ہے, یہ تحفے جو لوگوں نے دیے ہیں یہ حکومت کی وجہ سے دیے ہیں, اور فرمایا اس کا سارا جتنا زیادہ مال آیا سب بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہی رہ گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس اتنی چیزیں اسے دو جتنی چیزیں یہ یہاں سے لے کے گیا تھا, اور پھر کئی برس اس پہ گزر گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں فلاں علاقہ پتہ ہو گیا ہے اور آپ کو وہاں پر گورنر مقرر کروں, انہوں نے کہا امیر المومنین بس ایک مرتبہ ہی کافی ہو گئی, نہیں گئے, انہوں نے کہا بس ایک بار ہی کافی ہو گئی میرے ساتھ. تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ چیز تھی کہ جو ایمان لائے نیکی کے ساتھ عمل کیا, یہ سب چیزیں ان سے حکومتیں کروائی بھی جاتی اللہ کی طرف سے بھی, اور وہ بھی اپنے چھوٹوں میں یہ دیکھتے تھے کہ کس میں صالحیت اور تقویٰ ہے, پھر اسے اپنی حکومتوں کا کام دے دیتے. حضرت فرید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمس کا ایک جگہ ہے, اور فرید ابن عامر رضی اللہ عنہ آئے وہ گورنر بن کے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حج کے موقع پر شکایت ان کی پہنچی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً خود معائنے کے لیے تشریف لے گئے, اور وہ وقت یا انہوں نے وہ وقت بلا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا شکایت ہے لوگوں کو تم سے, کیا معاملہ؟ لوگوں نے کہا حضرت ان سے شکایت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن کے بالکل باہر نہیں نکلتے, صبح سے شام تک اپنے گھر